الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بجنة من ربه خليفة الرحمن سميع النبي الموعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين. دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ میلاد امامنا مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کا مہینہ ہے، اس لیے آج انشاءاللہ تو کیسی آیت آپ کو فقیر سنائے گا جس میں مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کا ثبوت ہے. اب تک تعلیمات کے متعلق اور حضور کی حیات طیبہ کے متعلق فخر کہتا آیا ہے اور ثبوت کے متعلق انشاءاللہ آج ہم غور کریں گے. آیت پیش کرنے سے پہلے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری جماعت کے بہت سارے لوگ، بالخصوص ہمارے نوجوان، یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. ان کو صرف یہی معلوم ہے کہ مہدی موعود کا ذکر لفظ مہدی کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں آپ کا ذکر ہوا ہی نہیں. یہ خیال غلط ہے. اور بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں مہدی کا ذکر کہاں ہے، بتاؤ. ہم بتا سکتے ہیں، کئی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے ایک ہستی کے ظہور کی، ایک ہستی کی بعثت کی خبر دی ہے. اب ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ سے پہلے کے انبیاء کی کتابوں میں موجود تھی، جیسے کہ تورات ہے، جیسا کہ انجیل ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی گئی تھی. مگر وہ خبر جس طریقے سے باری تعالیٰ نے دی ہے، لازمی ہے کہ اسی طریقے سے مہدی موعود کے آنے کی خبر بھی دی جائے، اس واسطے کہ مہدی موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں اور آپ کی ولایت کا مظہر ہے. اس اعتبار سے جیسا کہ سنت الہی رہی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ حضور سے پہلے کی کتابوں میں حضور کا ذکر اجمالاً آیا ہے، نام، پتہ، یہ ساری باتیں بیان نہیں کی جاتی، یہ سنت الہی نہیں ہے. اب مثلاً یہی دیکھیے کہ بائبل میں ایک آیت آئی ہے جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں لوٹ رہا ہوں اپنے باپ کی طرف اور اب اس دنیا کا بادشاہ آنے والا ہے. امریکن بائبل میں یہ ہے کہ دی پرنس آف دس ورلڈ از اباؤٹ ٹو کم. تو اس پرنس آف دی ورلڈ بولیے، کنگ آف دی ورلڈ بولیے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کوئی اور ہستی ہو نہیں سکتی. اس واسطے کہ آپ کی ذات اقدس سارے عالم انسانیت کے لیے نبی بن جائے گی. آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب اپنے علاقے کے لیے یا جس قوم میں وہ پیدا ہوئے ہیں اس قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. حضور کی نبوت سارے عالم انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. اس اعتبار سے دی پرنس آف دی ورلڈ، عربی بائبل میں اس کا ترجمہ جو یونانی سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رئیس ہذا العالم سیاتی، اس دنیا کا بادشاہ آنے والا ہے. تو رئیس ہذا العالم جس کے بارے میں بائبل کہہ رہا ہے وہ سوائے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی نہیں. اور آپ اس پیشین گوئی کی نوعیت کو دیکھیے، نہ حضور کا نام محمد بتایا گیا، نہ آپ کے والد کا نام عبداللہ بتایا گیا. آپ غور فرمائے، یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ یہ رہی ہے سنت الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب اس نے اپنے آخری نبی کو بھیجا جس پہ نبوت ختم ہو گئی، اس کو آخری کتاب دے کے بھیجا اور اس کے بعد پھر کوئی کتاب نہیں، اس کو آخری شریعت دے کے بھیجا اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، ایسی ہستی کے آنے کی خبر اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اس دنیا کا، اس جہان کا بادشاہ اب آنے والا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں. تو یہ سنت الہی یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دینے میں بھی ہونا بھی چاہیے. اسی لیے لفظ مہدی اور آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام قرآن میں موجود نہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی احکام ایسے آئے ہیں کہ جو مجمل ہیں اور ان کی تفسیر اور ان کی تعبیر سوائے حدیث رسول اللہ کی اور ہو نہیں سکتی. جیسا کہ قرآن میں حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو. نماز پڑھو کا جہاں حکم دیا گیا وہاں یہ نہیں فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی یا عشاء کی یا تہجد کی. تو تفصیل نہیں بیان کی گئی، اجمال ہے، حکم ہے، امر ہے باری تعالیٰ کا نماز پڑھو. اب نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ کا حبیب اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے گا. تو حدیث شریف سے قرآن کی تعبیر اور اس کی آیات کی تفسیر ہم کو معلوم ہوتی ہے، اس سے بہتر تفسیر اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا حکم آپ کو یہ تھا بلغ ما انزل الیک، ہم نے جو کچھ کا تم پہ اترا ہے اسے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو. تو حضور کی احادیث شریفہ قرآن ہی کی تفسیر اور تعبیر ہیں. اب مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کے دنیا میں آنے کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، امت کو آپ نے بتایا کہ آنے والے شخص کا یہ نام ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، اور یہ کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا نہ کرے گا، یشبہ فی الخلق والخلق، وہ صورت میں اور سیرت میں میرے مشابہ ہوں گے. یہ ساری تفصیلات جو حضور بیان فرما رہے ہیں آپ ہرگز بیان نہ فرماتے اگر قرآن میں مہدی کا ذکر نہ ہوتا. قرآن میں مہدی کا ذکر ہے اور اس طرح سے ہے جیسا کہ خود آپ کا ذکر پہلے کی آپ سے پہلے کی کتابوں میں موجود تھا، اسی طرح سے ایک شخص کی بے شک کی باری تعالیٰ خبر دیتا ہے اور اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کے کام کی خبر دیتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس سے کفر کرنا اس کی سزا، اس کا انجام نار جہنم ہے. تو جہاں اس طرح سے باری تعالیٰ اپنے آنے والے خلیفے کی خبر دیتا ہے تو اس کی تفصیل ہم کو احادیث شریفہ سے معلوم ہوتی ہے. تو اسی لیے حضور نے چونکہ اس آنے والی ہستی کو مہدی کا لقب دیا، آپ کی زبان مبارک سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ وہ مہدی ہے. مہدی کے معنی ہدایت یافتہ ہے، اللہ کا ہدایت یافتہ مہدی ہے. تو لفظ مہدی حضور نے استعمال فرمایا اس شخص کی نشاندہی کے لیے کہ جس کے بارے میں متواتر المعنی حدیث آئی ہیں، کئی حدیثیں ہیں جو معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں، اس میں خبر دی گئی ہے مہدی ماؤت کے آنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خبر ہرگز نہ دیتے اگر مہدی کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ مجھے بات یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی خشک اور کوئی تر چھوڑا نہیں گیا ہے، تو قرآن مجید میں اتنی بڑی بات کہ اللہ کا ایک خلیفہ اس دنیا میں آئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے بلائے، تو ایسی چیز کی خبر اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر رسول اللہ اس کا ذکر ہی کیوں فرمائیں؟ تو حضور کی احادیث شریفہ سے شخصیت کا تعین ہوتا ہے، اس ہستی کا نام معلوم ہوتا، وہ کس خاندان میں پیدا ہوگا معلوم ہوتا ہے، احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرف سے ظہور فرمائے گا، وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا، یہ بتایا حضور نے فرمایا کہ اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اور پھر اس کا کردار، اس کا مشن کیا ہوگا، وہ کیا کام کرے گا، یہ ساری تفصیل صحیح احادیث کے ذریعے سے امت محمدیہ کو پہنچی ہے۔ اس اعتبار سے یہ سمجھنا کہ قرآن میں مہدی کا ذکر ہے ہی نہیں، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، علاوہ خصلت کی وجہ سے لوگ ایسی بات کہتے ہیں۔ ذکر ہے اور ضرور ہے مگر اجمالن ہے، مجمل ہے، جیسا کہ خود حضور کا ذکر، رسالت مآب کا ذکر آپ سے پہلے کی کتابوں میں جیسا تھا ویسا ہی مہدی ماؤت کا ذکر بھی اجمالن موجود ہے قرآن شریف میں۔ مہدی ماؤد علیہ السلامات کو سلام کے ذمے بیان قرآن تھا، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان ہمارے ذمے ہے، تو یہ چیز مہدی ماؤد علیہ السلامات کا جب ظہور ہوا تو آپ نے بتایا امت کو کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس آیت میں بندے کا ذکر ہے، اس آیت میں بندے کا ذکر ہے، آپ نے بیان کرو۔ بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا خطی واضح ذکر ملے کہ جیسے کسی کا پتہ بتا دیا جائے، کسی کے گھر کا پتہ بتا دیا جائے، ایسا تو قرآن میں کبھی ہوا نہیں کہ سنت الہی کے خلاف۔ اگر ایسا ہوتا، آپ غور فرمائیے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو کسیوں نے، ستارے دیکھنے والوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت اور تمہاری خدائی دونوں کو مسمار کر کے رکھ دے گا، تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کی خبر پولیس کو دینی چاہیے اور اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا اس ڈر سے کہ حضرت موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائے۔ باری تعالیٰ نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے لوگ اس بچے کو قتل نہ کر دے، ان کی ماں نے انہیں باسکٹ میں ڈالا، دریا میں بہا دیا، اور پھر فرعون اور اس کی بیگم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تفریح کر رہے تھے، اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک باسکٹ دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے، حکم دیا ملازمین کو کہ اس باسکٹ کو روکے۔ جب وہ باسکٹ لایا گیا، اسے کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ کہہ کے انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا۔ تو جس کا ڈر تھا اور جس کو دنیا میں آنے دینا نہیں چاہتے تھے، اس نے خود ان کے گھر میں پرورش پائی۔ وہ فرمائی یہ ہے، یعنی باری تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو یہ بتا دیتا کہ یہ موسیٰ ہے، یہ عمران کا بیٹا ہے اور یہ فلاں خاندان میں پیدا ہوگا، ساری تفصیل بتا دیتا تو فرعون اتنے بچوں کو کیوں قتل کرواتا؟ اسی میں آزمائش ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے انسان کو شعور دیا، اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت دے دی. اس کے بعد بھی اگر انسان خود سری سے کام لیتا ہے, اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے, تو پھر اس کا انجام وہی ہونا چاہیے جس سے اللہ نے ڈرایا. تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی موعود کے متعلق ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں. اگر یہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت قرآن میں نہ ہوتی تو حضور کبھی بیان نہ فرماتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب واضح ہو گئی. کئی آیات ہیں, ان آیات میں مہدی کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا, اس کی یہ خصوصیات ہوں گی, یہ بیان ہوا ہے. اور اسی طرح سے اس شخص کی جو جماعت ہے, اس کی جو قوم ہے, اس کی خصوصیات بیان, تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ اس شخص کے مبعوث ہونے سے, ظہور پانے سے انسانوں کی کیسی جماعت تیار ہوتی ہے, یہ بتانا ہے. ان کا کردار, ان کے اخلاق, ان کی سیرت اور ان کی اللہ سے والہانہ محبت, یہ بتانے کے لیے اس قوم کی خصوصیات, اس کی صفات بھی بیان کی گئی. ایسی آیات بھی موجود ہیں. تو یہ ان کے لیے ہیں جو ماننا چاہتے ہیں, جو حقیقت کے متلاشی ہیں, حق کی تلاش رکھنے والے ہیں, اور جو اللہ کی ہدایت کو آنکھوں سے لگانے والے, اپنے سینے سے لگانے والے ہیں, اور جن کو خود سری سے میں پن سے انکار کرنا ہے, وہ تو ہر صورت میں انکار کرتے ہی رہیں گے, کیونکہ ان کے مقدر میں تو بیچاروں سے ایمان ہے ہی. آیات میں سے ایک آیت جو فقیر آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے, اس کے متعلق ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو اور اس کی گرامر کو تھوڑا سا, پوری گرامر تو ہم بتا نہیں سکتے عوام کو, مگر یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہم سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. تو اس پہ اگر آپ توجہ کے ساتھ, غور کے ساتھ آپ اس کو سماعت کریں, تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر یہ بات واضح فرما دے گا کہ اس آیت میں جس ہستی کے آنے کی خبر دی گئی ہے, وہ سوائے مہدی موعود کے اور کسی کی ذات نہیں ہو سکتی. فقیر آیت کی تلاوت کرتا ہے, اس کے بعد اس کے متعلق ہم انشاءاللہ غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کان علی بجنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا پھر وہ شخص, افمن, من کے معنی ہے جو شخص, پھر کیا وہ شخص جو اس کے رب کی طرف سے, اس کے پروردگار کی طرف سے بجینہ پر ہو. بجینہ کو کہتے ہیں کہ روشن دلیل, وہ قطعی ایویڈنس کے جس کے بعد کسی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اس کو کہتے ہیں بجینہ. واضح, کھلا ہوا, ایسی کھلی ہوئی حقیقت, ایسا ایویڈنس کہ جس کو جھٹلایا نہ جا سکے, اس کو کہا جاتا ہے بجینہ. افمن کان علی بجینۃ, وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو، ایک واضح اور قطعی ثبوت پر ہو، بینہ پر ہو. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ اس کا گواہ چلتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے موجود ہو. اب آپ غور فرمائیے، گواہ بھی ہو، ایک تو یہ کہ وہ من، وہ شخص بینہ پر ہے، روشن دلیل پر ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کا گواہ بھی ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت رہی ہو. یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی اس شاہد سے پہلے ایک کتاب، کون سی کتاب؟ باری تعالیٰ اس کو موسیٰ کی کتاب فرما رہا ہے، وہ ہے اصل میں اللہ کی کتاب، مگر چونکہ موسیٰ کو دی گئی تھی اس لیے باری تعالیٰ اس کو موسیٰ کی کتاب فرما رہا ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رحمت تھی اور امام تھی. امام کون ہوتا ہے؟ جو راستہ دکھاتا ہے. اور رحمت تھی وہ کتاب. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے. وہ لوگ کا اشارہ کس طرف ہے آگے چل کے ہم اس کے متعلق غور کریں گے، مگر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں وہ لوگ جو اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں اشارہ ہے اولائی کا، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ صراحت یہاں نہیں ہے، مگر اس سے مراد اتباع امم لی گئی ہے. اولائی کا یؤمنون بہ، وہ لوگ بہ کی ضمیر اس پر ایمان لائیں گے، بہ میں جو ضمیر آئی ہے اس پر ایمان لائیں گے. تو وہ ضمیر کس طرف لوٹتی ہے؟ من کی طرف لوٹتی ہے. وہ اس من پر ایمان لائیں گے، مطلب یہ ہوگا اولئک یؤمنون بہ کے معنی ہوں گے وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر جس کا ذکر شروع میں آیا، جس کے ذکر سے آیت شروع ہو رہی. من کان علی بینت، وہ جو ایک روشن دلیل پر، اس پر لوگ ایمان لائیں گے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس سے کفر کرے، اس کا انکار کرے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَالنَّارُ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو پھر آگ اس کا ٹھکانہ ہے. رفع کرنے کی بات ہے، وہ من بینہ پر ہے، اور اس من کے ساتھ اس کا گواہ، اس کے پروردگار کا دیا ہوا گواہ موجود ہے. اس پر ایمان لایا جائے گا، اس کے ساتھ کفر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کفر کا نتیجہ نار جہنم ہے. فالنار موعدہ فلا تک فی ملیت منہ، تم اس کے بارے میں، خطاب اشارت ماں صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلا تک فی ملیت منہ، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا. اس کی تفسیر آگے کر کے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. ترجمہ ہے یہ، فلا تک فی ملیت منہ، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا. انہ الحق من ربک، وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں. اب آپ غور فرمائیے، آپ کے سامنے آئے ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ خود باری تعالیٰ فرما رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ لفظ بینہ قرآن مجید میں، یہ لفظ اللہ کی قدرت اور اس کے انبیاء کے متعلق ہی استعمال ہوا ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے آیات، ایک ہے بینات. آیات کہتے ہیں نشانیوں، بینات کہتے ہیں خطعی روشن دلیلوں کو، وہ ثبوت جس کا انکار نہ ہو سکے. تو یہ دو لفظ قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوئے ہیں قدرت الہی سے متعلق ہی استعمال ہوئے ہیں، یا پھر اللہ کے خلفاء، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء، اس کو بھیجے ہوئے رسولوں کے تعلق سے استعمال ہوئے ہیں، کسی اور جگہ نہیں. اب آپ غور فرمائیے، کسی صورت میں، یعنی سورہ ہود کی سولہویں آیت فقیر نے تلاوت کی ہے، اسی سورہ میں چار انبیاء کا اور ذکر ہے اور ان کے لیے بینہ کا لفظ آیا. آپ غور فرمائیے تو ایک بات تو یہ ہے کہ بینہ کا لفظ اللہ کے خلیفے یا اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس کا ایک ایکسپشن ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. وہ تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ کی مجلس میں آپ سے بیان کروں گا. مجھے عرض کرنا یہ ہے اس جگہ پہ کہ صاحب بینہ ہے وہ من، اس من کی اہمیت یہ ہے کہ وہ صاحب بینہ ہے، وہ روشن دلیل کے ساتھ، وہ ایک قطعی ثبوت کے ساتھ ظہور فرمائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اپمن کانا اللہ بینہ من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پر ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے قطعی ثبوت آخری دلیل کے ساتھ، ناقابل تردید دلیل کے ساتھ اس دلیل پر قائم ہے. تو یتلوہ شاہد منہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کا گواہ ہے، اس کے ہمراہ اس کا گواہ ہے. یتلوہ شاہد منہ، منہ کی زمین پھر پلٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کا گواہ اس کے ساتھ، اللہ کا بھیجا ہوا گواہ اس کے ساتھ ہوگا. اور گواہ کا لفظ آنے کے بعد ہی جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ من قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام و رحمت رہ چکی ہے. تو اب یہاں شاہد سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت رہ چکی ہے، تو بعد میں جس چیز کو شاہد کے لفظ سے بیان کیا جا رہا ہے، گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ قرآن ہی ہونا چاہیے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا شاہد اس کے ساتھ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا گواہ ہے جو اس کے ساتھ. عمر واقعہ یہ ہے کہ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بادشاہوں کو خط لکھا، اس میں یہ تحریر فرمایا کہ ہم نے اپنے پروردگار کے حکم سے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کے ہمارے ہاں دو گواہ ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اس کے نبی کی اتباع. دو گواہ آپ نے پیش کیے، ایک گواہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا گواہ کیا ہے؟ اس کے رسول کا اتباع، اتباع تام. یہ دو گواہ آپ نے پیش کیے. مطلب یہ ہے کہ میرے دعوے کو، میرے قول کو، میرے حال اللہ کی کتاب سے ملا کے دیکھو، اتباع رسول کے معیار پہ جانچو، اگر غلط پاؤ تو قبول نہ کرنا، اور اگر صحیح پاؤ تو بندے کی مہدیت کی تصدیق کرو. یہ چیلنج یوں تو کئی لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا اور اس کی وجہ سے عوام بزدل ہو گئے، کئی لوگ بیزار ہو گئے انتظار کرتے کرتے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کسی مہدی کو آنا ہے ہی نہیں. تو جو جھوٹے مدعیان مہدیت تھے اس میں سے کسی نے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی، جیسا کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسے خواہت سے صدق ہمارا معلوم کرت، کوئی چاہتا ہے کہ ہماری سچائی معلوم کرے، باعث کے السلام خدا و اتباع رسول و اتباع رسول. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے دعوے کی صداقت معلوم کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے اتباع کے معیار پر ہمارے حال، قول اور فعل تینوں کو جانچے، اور اگر مطابق پائے تو قبول کرے. یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں، کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے. ہر شخص تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے اور میرے کردار کو، مجھے اور میرے کام کو آپ غور فرمائیں، اللہ کی کتاب سے ملا کے دیکھو، اگر مطابق پاؤ تو مجھے قبول کرو ورنہ میرا انکار کرو. یہ تک فرمایا کہ مجھے قید کرو، مجھے قتل کر دو اگر تم کوئی فرق پاتے ہو. دنیا نے آپ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، صرف یہ کیا کہ سختی کی، ظلم کیا، تعدی کی، آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی، تکلیفیں پہنچائی اور ان کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا، مگر کوئی آپ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، کوئی قبول نہیں کر سکا. آپ نے فرمایا کہ بندہ خولن فیلن و حالن، یعنی خول فیل اور حال، ان تینوں کو اللہ کی کتاب سے ملا کے دے، کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، ہر شخص یہ نہیں کر سکتا. اب غور فرمائیے، بعض لوگ کہتے ہیں اس من سے مراد حضور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کیونکہ افمن کانا علی بینہ، پھر وہ شخص جو بینہ پر ہو اپنے پروردگار کی طرف سے، تو حضور بینہ پر تھے. وہ یتلوہ شاہد منہ، اس کا گواہ اس کے ساتھ ہو تو اللہ کی کتاب قرآن آپ کے ساتھ تھی، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب، ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس کے بعد اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو جن کو اللہ نے توفیق دی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جماعتوں میں سے جس کسی نے اس کا انکار کیا، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، تو حضور کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم. تو یہ ساری باتیں منطبق ہوتی ہیں ذات مبارک پر، رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر منطبق ہوتی ہیں، اس لیے اس من سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، بعض مفسرین کا یہ بیان. مگر یہاں آپ کو ایک بات خاص طور سے غور کرنے کی ہے، خاص طور سے اس وجہ سے کہ اسی آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، فلا تکفی ملیتی منو، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا، اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپمن کا من ہوتی تو آپ سے یہ کیوں کہا جاتا کہ آپ اپنے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں. فلا تکفی ملیتی منو، تم اس کے بارے میں کسی شبے میں نہ رہنا. حضور سے یہ کہنے کا موقع ہی کہاں ہے کہ تم محمد کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا، کیا یہ کہا جائے گا؟ آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد ایک ہستی ایسی آنے والی ہے کہ جو بینہ پر ہوگی، اس کا گواہ اللہ کی کتاب قرآن ہوگی، اور لوگ اس پہ ایمان لائیں گے، لوگ اس سے کفر کریں گے، کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اس کا آنا انہ الحق من ربک، اس کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں لائیں. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ غور کرنے کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بے شک ان ساری خصوصیات کی حامل ہے. حضور صاحب بینہ ہے، حضور کا گواہ وہ کتاب ہے جو آپ کے قلب اثر پر نازل کی گئی، آپ صاحب قرآن ہے، قرآن آپ کا گواہ نہیں تو پھر کس کا گواہ ہوگا؟ لوگ آپ کا ایمان لائیں گے، لوگ آپ سے کفر کریں گے. یہ ساری باتیں حضور سے متعلق ہو سکتی ہیں، مگر سوال یہ ہے، فلا تکفی ملیتی منو، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا. حضور سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر حضور کی ذاتی من ہو تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے سوا کسی اور ہستی کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، وہ صاحب بینہ ہوگا، قرآن اس کا گواہ ہوگا، لوگ اس پہ ایمان لائیں گے اور لوگ اس کا انکار کریں گے، انکار کا انجام جہنم ہوگا، پھر بھی اکثر لوگ اس پہ ایمان ہی لائیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ذرا آپ پر واضح ہو گئی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولئک یؤمنون بہ، یہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ہے، منہ کی زمین قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر حضور سے کیسے کہا جائے گا؟ فلا تکفی ملیت منہ، اس کے بارے میں تم کسی شک میں نہ رہنا، اگر اس سے مراد قرآن ہے تو حضور سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی. غور فرمائیے کامن سینس کے خلاف. جو کلام الہی جبرائیل امین کے ذریعے حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا، اس کے بارے میں آپ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہی؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ تفسیر غلط ہے، آپ نے غور فرمایا. تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہستی آنے والی ہے جس کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا اور بار بار فرمایا اور امت کو وصیت کی کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، جو ہی کہ تم اس کی خبر سنو، فَأْتُوهُ، اس کے ہاں جاؤ، وَبَايِعُوهُ، اس سے بیعت کرو، وَلَوْ حَبَّنَا لَصَلِّي، اگر تم کو برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے تب بھی جاؤ اور اس سے بیعت کرو. کیوں؟ اِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ مَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اب آپ غور فرمائیے، بجینہ کا لفظ خلفائے الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، رسولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مہدی کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے خلیفے ہیں. تو بینہ کا مطلب اللہ کا خلیفہ بینہ پڑھنا ہو تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ آپ وہ فرمائیں، حضور اس حدیث میں دو مرتبہ خلیفۃ اللہ کا لفظ لاتے ہیں. ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، دیکھیے حضور فرما رہے ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، جو چاہے دیکھ سکتے ہیں. پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا، حضور یہ خبر دے رہے ہیں. حضور مخبر صادق ہیں، سچی خبر دینے والے. نعوذ باللہ، آج تک آپ کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی. گزشتہ زمانے کے متعلق، تاریخ کے متعلق آپ نے جو بات کہی وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق کہی. آنے والے دور سے متعلق حضور نے جتنی پیشین گوئیاں کی وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم غیب کے ذریعے آپ نے کی. آپ کو جتنا علم دیا گیا کسی اور نبی، کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کے متعلق اتنی تفصیل نہیں بیان کی جتنی کہ خود رسول اللہ نے مہدی اور عیسیٰ کے بارے میں بیان کی. ایک خاص نقطہ ہے فقیر، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے. جتنے انبیاء حضور سے پہلے آئے ان سب نے اپنے بعد آنے والے حاضی کی خبر دی، مگر اسی قدر خبر دی جس قدر کے باری تعالیٰ نے ان کو علم دیا. مستقبل کا علم، آنے والے زمانے میں ہونے والی باتوں کا علم اللہ نے ان کو جتنا دیا انہوں نے اتنا ہی بیان کیا. مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اقدس ہے، جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، حضور کو وہ علم دیا گیا کہ وہ مہدی کا نام بتاتے ہیں، مہدی کے والد کا، والدہ کا، کس قبیلے میں پیدا ہوں گے، کس علاقے سے ظہور کریں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کا رنگ کیا ہوگا، ان کی ناک کیسی ہوگی، ان کے بھاؤ کیسے ہوں گے، ان کا قد و قامت کیا ہوگا، ان کے اخلاق کیا ہوں گے، ان کی سیرت کیا ہوگی، وہ کیا مشن لے کے آئیں گے اور وہ کیا پیغام دنیا کو دیں گے. ہر تفصیل حضور نے بیان فرمائی اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے بیان فرمائی. آپ نے غور فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا تھا وہ تمام انبیاء کو دیے ہوئے علم سے زیادہ وسیع تھا. اسی لیے آپ آنے والے مثلاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی آپ خبر دیتے ہیں تو ساری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ نزول فرمائیں گے تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی نہا کے آ رہے ہیں، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, وہ پیلا دشالا پہنے ہوئے ہوں گے, فلاں فلاں فلاں. تو حضور کا علم سارے انبیاء کے علم سے زیادہ وسیع تھا, اس کی گہرائی سارے انبیاء کو دیے ہوئے علوم سے زیادہ تھی. احادیث شریفہ سے ثابت ہے مہدی کا عالم, احادیث شریفہ سے ثابت ہے مہدی کا خلیفۃ اللہ ہونا, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنا. مہدی کا معصوم علی الخطا ہونا حضور کے الفاظ میں یوں آیا ہے کہ المہدی منی, مہدی مجھ سے ہے, نقصو اثری ولا یخطی, میرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطا نہیں کریں. یہ اس ہستی کے معصوم علی الخطا ہونے کا ثبوت ہے. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے لائی ہیں, ایک ہے آنے والی ہستی کا خلیفۃ اللہ ہونا, آنے والی ہستی کا معصوم علی الخطا ہونا. تو اب آیت پر غور فرمائی, افمن کانا علی بینۃ من ربی, وہ اللہ کی طرف سے بینۃ پر ہوگا, اپنے پروردگار کی طرف سے صاحب بینۃ ہوگا. آپ غور فرمائیے, خلیفۃ اللہ ہیں, معصوم علی الخطا ہیں, اسی لیے اپنے پروردگار کی طرف سے بجینا آپ نے غور فرمایا. اب یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں شبہ کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو نہ تو نبی ہیں نہ رسول ہیں, وہ صحاب بجینا کیسا ہو سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ لفظ بجینا سے مراد کیا ہے. امامنا اور سیدنا مہدی ماؤد علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ بجنا سے مراد ولایت مصطفیٰ ہے, ولایت مصطفیٰ کا اتباع. آپ فرماتے ہیں قولن فعلن وحالن, قول فعل اور حال تینوں اعتبار سے ولایت مصطفیٰ کا اتباع اور بے خطا اتباع بجنا ہے, روشن دلیل ہے, خطعی ثبوت ہے, اللہ کی دی ہوئی آخری نشانی ہے, سب سے بڑی نشانی ہے بجینا. تو مہدی ماؤد کی ذات صاحب بجینا ہوگی. افمن کانا میں جو من آیا ہے وہ من ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو خلافت الہی کے منصب کا فائز نہ ہو, کیونکہ وہ صاحب بجینا ہے, اس کا خلیفۃ اللہ ہونا ضروری ہے, اس کا معصوم علی الخطا ہونا لازمی ہے, کیونکہ وہ صاحب بجینا ہے. قرآن اس کا گواہ کب بن سکتا ہے؟ اسی وقت جب کہ اس کا کردار قرآن کے مطابق ہو, ورنہ قرآن اس کی گواہی کیوں دینے چاہیے. قرآن اس کا گواہ ہے, اس کے ساتھ ہے. امامنا اور سیدنا ہر روز بیان قرآن فرماتے ہیں. آپ نے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے اس میں لکھا کہ کوئی ہم کو بتائے, لوگ پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہماری مخالفت کرتے ہیں. آؤ اور دیکھو, اللہ کی کتاب سے ہٹ کے اس کے حدود سے باہر جس نے قدم رکھا وہ ظالم مفتری ہے. آؤ اور ہم کو بتاؤ کہ ہماری کوئی بات, ہمارا کوئی کام, ہمارا کوئی فعل, ہمارا کوئی قول اللہ کی کتاب سے ہٹ کے ہے تو کچھ کرو. اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو ہم کو قید کرو, قتل کر دو, ورنہ ہمارے دعوے کی صداقت کو قبول کرو. تو یہ چیلنج آپ نے پیش کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں بجینا سے مراد محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاص ولایت ہے, ولایت مقید محمدیہ. یہاں تھوڑی سی اس کی سراہ کر دیتا ہوں, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں نماز کا وقت ہو رہا ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ ولایت اللہ کے نزدیکی کا نام ہے, اور ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, ولی الحمید بھی آیا ہے اللہ کے لیے قرآن مجید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دو کمالات ہیں, ایک ہے آپ کی نبوت اور ایک ہے آپ کی ولایت. اصول یہ ہے, اور یہ بات اصولی ہے کہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض حاصل ہوتا ہے, خوب خداوندی نصیب ہوتا ہے, وہ اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضال و اکرام اس پہ ہونے لگتے ہیں. تو پہلے ولی, اور اسی ولی کو جب نبوت دی جاتی ہے تو وہ نبی. اب نبی کا کام یہ ہے کہ خدا سے فیض حاصل کرے, بندگان خدا کو پہنچائے. تو ہر نبی جو نبی ہے وہ پہلے ولی ہے اور بعد میں نبی ہے. آپ بہت فرمائیں, اسی لیے ولایت کو آفتاب سے تشبیہ دی جاتی ہے. نور منور کرتا ہے تو نبوت کا فیض دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہو گیا. نور محمدی جو آدم ابھی کیچڑ اور پانی میں تھے اس وقت حضور نبی تھے. آپ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں نبی اس وقت تھا جبکہ آدم ابھی کیچڑ اور پانی میں تھے, یعنی آدم کا خمیر بھی نہیں بنا تھا, اس وقت میں نبی تھا. آپ غور فرمائیے, جب آپ نبی تھے تو آپ ولی بھی تھے. آپ نے غور فرمائیے تو حضور کی نبوت کا کمال دنیا پہ ظاہر ہوا آپ کی ذات اقدس. شریعت نازل ہوئی, شریعت مخلوق خدا کو پہنچا دی گئی, اللہ کا کلام نازل ہوا جبرائیل امین کے ذریعے اور وہ مخلوق خدا کو پہنچا دیا گیا. نبوت ظاہر ہوئی, نبوت کا کمال ظاہر ہوا, اور ایسا کمال ظاہر ہوا کہ جس کے بعد اس کمال پہ پہنچ کے نبوت ختم ہو گئی, مگر حضور کی ولایت کا ظہور باقی تھا. حضور کی ذات اقدس کی ولایت کا ظہور باقی تھا, اسی لیے اللہ نے مہدی کی بعثت کو مقدر فرمایا. مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کا آنا احکام ولایت, ولایت کا بیان کرنے اور احکام ولایت کی تبلیغ کرنے کے لیے ہوگا. تو حضور کی ذات اقدس کی جو ولایت ہے اس کا ظہور اس ہستی کے ذریعے ہونے والا تھا کہ جو آپ کی ہم نام خلق ہو, اس کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے, یقف اثری ولا یقتی, وہ میرے نقش قدم پر چلیں گے خطا نہ کریں. یہ ساری باتیں حضور نے جس کے متعلق فرمائیں اس ہستی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور محمدی کا وہ جلوہ جس کو ولایت مخیر محمدیہ کہا جاتا ہے وہ دنیا کے سامنے پیش. کائنات کی تخلیق اسی لیے ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے, ولایت محمدی کا فیض لوگوں کو پہنچے, لوگ حق کا عرفان حاصل کریں, اللہ کے دیدار سے مشرف. یہی ہے ولایت محمدیہ. تو اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مقدر ہوئی, اور اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ آپ کا انکار قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ. آپ غور فرما رہے ہیں تو یہ ہر ولی کے جیسے ولی نہیں. عام انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ولایت عامہ کا ظہور ہے, وہ اس کا فیض پاتے ہیں, وہ بھی حضور کی ذاتی سے, روح کی ذات ہی اس کا منبع اور اس کا سر چشمہ ہے. بعض لوگ حضرت علی مرتضیٰ کو مبدع ولایت کہتے ہیں، مگر حضرت علی مرتضیٰ نے ولایت کا جو فیض پایا وہ حضور کی ذات اقدس ہی سے پایا. تو سارے اولیاء جو امت میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، صاحب کشف و کرامات اولیاء پیدا ہوئے، وہ اولیاء پیدا ہوئے کہ جن کے ذریعے سے اسلام چاروں طرف دنیا میں پھیلا، جنہوں نے اپنے اخلاص اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا. اولیاء کرام ہدایت کے عامہ کا مظہر تھے، اس میں سے کوئی بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، عزیز نہیں ہو سکتا. مگر مہدی موعود کی ذات وہ ذات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے. آپ کے ظہور فرمانے سے پہلے کئی اولیاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ آنے والے مہدی حضور کا باطن ہوں گے، ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا ظہور ہوگا اور دنیا اس ولایت کا فیض پائے گی جس کسی کے حصے میں. یہاں اس بحث کو روک کے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کے متعلق اور بہت سی باتیں آپ سے کہنے کی ہیں، تو اس لیے اس بحث کو، چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس بحث کو یہاں روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے زندگی باقی رہی آئندہ مجلس میں فقیر مزید بحثیں جو اس آیت کے اندر ہیں وہ آپ سے بیان کرے گا. مگر میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لفظ من جو ہے، لفظ من وہ صرف ذات مہدی موعود کی نشاندہی کر رہا ہے، ہر اعتبار سے اس کا بجینہ ہونا، اس کا گواہ قرآن ہونا، اس کا ایمان لایا جانا، اس کا انکار کیا جانا اور اس کا حق ہونا، اور حق ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کا اس سے انکار کرنا. یہ ساری باتیں جو اس آیت میں آئی ہیں وہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کے آنے کی خبر خود حضور نے دی اور جس کو مہدی کے لقب سے آپ نے یاد فرمایا. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.